پر غور کر رہا ہے. کیا امپلیکیشنز ہوں گے اس صورتحال کی اگر پاکستان نے شریک ہونے کا فیصلہ کیا یا اگر اس نے منع کر دیا؟
جہاں تک پاکستان کے افواج کا تعلق ہے اور سعودی عرب میں ان کے کردار کا تعلق ہے, اور یہ تو گلف مار میں بھی پاکستان نے دیے تھے اپنے فوجی, اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بریگیڈ سے بڑی سائز فورس ان کے تبوک کے ریجن میں کافی عرصہ رہی ہے, تقریباً 8-10 سال رہی ہے, اور اس کے علاوہ تکنیکی سپورٹ, ٹریننگ سپورٹ اور اس کی لاجسٹک سپورٹس ان کو دیتے رہے ہیں. تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ رشتہ تو پرانا ہے, لیکن جہاں تک موجودہ کرائسس کا تعلق ہے تو مجھے یہ ایک چیز درمیان میں جو بڑی خطرناک نظر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی پولرائزیشن ہو رہی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ پولرائزیشن مزید علاقوں تک پہنچ جائے اور پھر باقاعدہ ایک قسم کا پراکسی وار شروع ہو جائے, اور اس پراکسی وار کے نتیجے میں جو ممالک ہیں خطے کے وہ حصوں میں بٹ جائیں اور آپس میں ایک قسم کے جنگ نچڑ جائے. یہ میرے خدشات سے ہیں. لیکن جہاں تک یمن کا تعلق ہے تو یمن کے جو حکومت ہے انہوں نے تو گلف اسٹیٹ کو سعودی عرب کو درخواست دی ہے, اور اسی درخواست جس طریقے سے گلف اسٹیٹ نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور کچھ نے تو پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے باقاعدہ اسٹرائکس میں, اسی طرح پاکستان کو بھی یہ درخواست آئی ہے. اب پاکستان کس اس میں کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنا فوج بھیجے گا جو ان کے بارڈر پر ڈالے گا, یمن کی طرف سے ادھر سے کوئی مطلب ہے کہ انکرژن نہ ہو, یا ان کے ریبلز جو ہے وہ سعودی عرب کے حدود کو کراس نہ کرے, تو یہ ایک اور بات ہو جاتی ہے جس کو سفارتی طور پر اور اس کو سیلو کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتا ہے آپریشنز میں اور اندر جاتے ہیں زمینی افواج تو پھر اس کے ڈائمنشن بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ
اور اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں.
لیکن جی
اچھا سنگین شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان دونوں کے وزراء خارجہ سوئٹزرلینڈ میں مل رہے ہیں, اور جو ڈیڈ لائن رہ گئی ہے اب اس میں بہت کم ٹائم باقی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کیا صورتحال بن سکتی ہے اب؟
جہاں تک اگر میں اپنے اسی پچھلے تناظر کے دیکھتے ہوئے اس بات کا جواب دوں, سب سے بڑا خوف جو کہ سعودی عرب کو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ایران شاید ایک نیوکلیئر کیمیائی نیوکلیئر ہتھیار بنا لے, اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بعد وہ انٹرنیشنل پریشر سے کافی حد تک مبرہ ہو جائے, اور ایک دفعہ اگر ایران نے نیوکلیئر ویپن بنا لیا تو پھر وہ یہ خلیج کے اندر موجود ملکوں میں عمل دخل جو ہے کھلم کھلا اور بے دھڑکے کے ساتھ کر سکے گا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں یہ دو طریقے کے ساتھ یہ ایران کے خلاف کام ہو رہا ہے, ایک تو اس کو سفارتی طور کے اوپر یہ نیوکلیئر ویپن بنانے سے روکنے کی, اور دوسری طرف جو موجودہ شیعہ گروپس جو ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان کو ملٹرلی شکست دینے کی, تو دو پرانگس کے اوپر یہاں پہ کام ہو رہا ہے. جہاں تک میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, جو جس جب کوئی ملک کسی اور ملک میں فوج بھیجتا ہے اس کو انٹرنیشنل لا کے مطابق اپنی کارروائی کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے سرحدات کی حفاظت کرنا ہے, یا کسی اور ملک میں جہاں پہ انٹرنل سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہو کہ وہاں کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے ملک کو قابو میں نہ کر سکے تو پھر وہ بیرونی ممالک سے امداد حاصل کر سکتے ہیں. اس کو جواز بناتے ہوئے سعودی عرب نے یہ جواز بنایا ہے کہ وہاں یمن کے صدر ہادی صاحب نے سعودی عرب سے امداد مانگی ہے, اور سعودی عرب ایک ریجنل
پاور کی حیثیت سے
ملٹی نیشنل ریجنل فورس بنا کر وہاں پہ موجودہ منتخب صدر کی امداد کرنا چاہتا ہے. جہاں تک موجودہ ممالک کی بات ہے تو ان موجودہ ممالک میں کسی بھی ملک میں اتنی فوجی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر ایک مکمل ملک کو ٹیک اوور کر سکے, یا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بحال کر سکے, یا کسی ایک بڑے متحرک گروپ کو شکست دے سکے. اس وجہ سے انہوں نے مصر کو اور پاکستان کو آپس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک بڑے بہت سارے ممالک کو جمع کر کے ایک فورس بنانے کی بات ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز بنانا ہوگا, کون کس کے تحت کام کرے گا, مختلف ممالک کی جو فوجیں ہوتی ہیں ان کے پروٹوکولز مختلف ہوتے ہیں, ان کے ہارڈ ویئر مختلف ہوتے ہیں, تو یہ سب کچھ بنانا کوئی بے انتہا مشکل بات ہے.
اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو سوئٹزرلینڈ میں پھر مذاکرات ہو رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان, اور اس ڈیڈ لائن میں بہت کم وقت رہ گیا ہے جس کے جو انہوں نے مقرر کی ہے اپنے معاہدے کے لیے, آپ کے خیال میں اب معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟
جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی طرف سے, سوری, جہاں تک بات ہے ایران کی طرف سے اور یو ایس کی طرف سے, ان کے بات جو ہے وہ جو لاہ عمل کے اوپر پھنسی ہوئی ہے کہ اس دونوں, ایران بھی کہہ رہا ہے کہ میں نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کا, اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانا نہیں چاہیے. تو جہاں تک دیکھیں تو دونوں ایک بات کے اوپر متفق ہیں, ایران کہہ رہے ہیں ہم بنا نہیں رہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بنانا نہیں چاہیے. اب اس کے بعد جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر, تو دونوں ایک بات کے اوپر متفق ہیں. اب جو آپریشنل لیول کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے وہ مراحل سیٹ کیے جائیں کہ جس سے یہ ممکن بنایا جا سکے کہ ایران کوئی کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کر سکے اور بنا نہ سکے. اس کے لیے جو لمیٹیشنز ایران کے اوپر نافذ کی جا رہی ہیں, وہ لمیٹیشنز یہ ہیں کہ کتنے یہ سینٹریفیوجز جو ہیں, جس سے یورینیم جو ہے, اگر میں آپ کے ناظرین کو ذرا سا مطلع کروں, یورینیم ایک معدنی دھات ہے, اس دھات کو نکال کر اس کو ایک کیمیکل, سوری, نیوکلیئر بم بنانے کے لیے اس کو انرچ کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ گاڑھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بم کی بنانے کے قابل ہو جائے. تو دنیا کی, یا یہ جو یہ پانچ ممالک جو ہیں اس دنیا کی, جو سیکیورٹی کونسل کے پانچ ممالک جو ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سینٹریفیوجز کی وہ لمیٹیشن لگا دے کہ اگر ایران اپنے سارے سینٹریفیوجز صرف بم بنانے کے لیے استعمال کرے تو پھر بھی اس کو کم از کم ایک سال لگے گا,
اور ان کو وارننگ ٹائم مل جائے گا اس دوران میں. اچھا, اور ان کو وارننگ ٹائم مل جائے گا اس دوران میں ویسٹ کو.
ایگزیکٹلی.
بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ایران کے ساتھ معاہدے کی کوششیں ہو رہی ہیں, دوسری جانب یمن میں ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور ایسے میں عراق میں اسلامک اسٹیٹ جس طرح سے اقدامات کر رہی ہے, آج بھی امریکہ کی قیادت والے اتحاد نے بمبارٹمنٹ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف بمبارٹمنٹ سے اسلامک اسٹیٹ کی راہ روکی جا سکے گی وہاں؟
نہیں, یہ جو ایئر ویپن ہوتا ہے, ہمارے جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ایک باقاعدہ فوج کے خلاف, ایک منظم فوج کے خلاف تو یہ کارگر ہے, لیکن یہ نہ زمین پر قبضہ کر سکتی ہے اور نہ جو انڈر گراؤنڈ ٹارگیٹس ہوتا ہے ان کو انڈو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ کر سکتے ہیں ایک ٹارگیٹ کو, جس طرح یمن میں بھی ہوا ہے. تو یہ ایئر اسٹرائک سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ زمینی فوج نہ ہو, اور اسی طریقے سے آئی ایس کے خلاف بھی نہیں. لیکن میں یہ,
مگر عراق میں بریگیڈ صاحب, عراق میں تو جو لینڈ فورسز ہیں عراق کی اور شیعہ ملیشیا, وہ گراؤنڈ پہ لڑ رہی ہیں, ان کو ایئر سپورٹ چاہیے, وہ مل رہی ہے ان کو؟
اب وہ ان کو مل رہی ہے, لیکن جہاں تک یہ اس قسم کے انکنونشنل وار کا تعلق ہوتا ہے, تو انکنونشنل وار میں ایئر اسٹرائک جو ہوتے ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے, اس لیے کہ آپ کو بڑا ٹارگیٹ نہیں ملتا جس کو آپ کارپیٹ بمبنگ کر سکیں یا آپ اس کو اسٹریٹجک بمبنگ کر سکیں اور اس کو نابود, نصف تو نابود کر سکیں, کیونکہ یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں اور انڈیویجولز کہیں پر بھی چھپ سکتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں زمین میں. تو ظاہر ہے کہ مکمل صفائی تو نہیں ہوتا, البتہ ٹارگیٹ کو آسان بنایا جاتا ہے. لیکن میں تھوڑے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایران نے 20% انریچمنٹ حاصل کر لی ہے, اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے منایا بھی ہے اس بات کو اور سیلیبریٹ بھی کیا ہے. اب جہاں تک اگر تین حصے مطلب ہے کہ ایفرٹس کے لگتے ہیں 20% بنانے میں, اور باقی 90% تک جانے کے لیے صرف ایک, یعنی مطلب ہے کہ 25% ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنے جو ان کے پاس تقریباً 40,000 سینٹریفیوجز ہیں اس کے لحاظ سے اب ایک, اور انہوں نے جو 20,000 کلو یورینیم کو انریچ کیا ہے, تو وہ ایک ڈرٹی بم بنا سکتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہے تقریباً 20 KT کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ معاہدہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ ان کا یہ یورینیم لے کر کسی تھرڈ کنٹری کو دی جائے. جب کنٹری کو دیا جائے گا تو پھر یہ اس سے انریچمنٹ نہیں کر سکیں گے اور باقی پر باقاعدہ اسٹرینجرڈ میئر ہوں گے. اب یہ وہ فیصلہ ہوتا یا نہیں ہوتا
یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی
اسسمنٹ کے مطابق اور دنیا میں جتنے بھی یہ باقی پانچ کے علاوہ یہ چار ممالک جو بن چکے ہیں یہ امپلائی اینڈ ڈینائی سے بنے ہوئے ہیں, اور اسی طرح ایران بھی امپلائی اینڈ ڈینائی سے ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بن جائے گا. اور جب یہ بنتا ہے تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ گلف میں کیا ہوگا, سعودی عرب میں کیا ہوگا, ریجن میں کیا ہوگا. یقیناً پولرائزیشن ہوگی اور یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہ ایران کے جھولے میں گر پڑیں گے. اور سعودی عرب کو یہی ایک چیز ہے, اور اس لیے پرستان ترکی نے کہا ہے کہ جو کچھ مراحت ایران کو ملیں گے وہ مراحت دوسرے ملکوں کو, یعنی مطلب ہے کہ سعودی عرب کو بھی ملنے چاہیے.
اچھا درست.
یہ ایک نیا پرولیفریشن کا ایک ایشو شروع ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے کہ میرے خیال میں مزید جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس طرف جائے گی.
اچھا جی. سنگین شاہ صاحب, ایک مسئلہ اور ہے. ایک کو آپ نے یہ خبر بھی پڑھی ہوگی, ایک عجیب و غریب واقعہ ہے یہ کہ فرانس میں جو پروسیکیوٹرز انہوں نے کہا ہے کہ جو بدھ کے روز طیارہ فرینچ ایلپس میں کریش ہوا تھا اس کے کو پائلٹ نے پائلٹ کو لاک آؤٹ کرنے کے بعد اور اس کو ٹکرایا ہے, لیکن وہ ابھی تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کا اس میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا. تو یہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہت کوئی انیوژل بات نہیں ہے؟
جی جہاں تک بہت بہت انیوژل بات ہے. خیر اتنی انیوژل تو نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں تین ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک دسمبر 19 دسمبر 1997 میں ہوا تھا, جہاں پہ انڈونیشیا کا ایک جہاز جو تھا پائلٹ نے خود گرا دیا تھا کیونکہ وہ اس کو اپنی کمپنی کے ساتھ وہ خوش نہیں تھا. 31 اکتوبر 1999 میں ایک ایجپشن ایئر کا 767 بوئنگ جہاز جو تھا وہ گرا دیا گیا تھا نیو یارک میں, ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے خود گرایا تھا اور اس نے باقاعدہ تو بلیک باکس کے وہ بٹن بھی آف کر دیے تھے. اور اس کے بعد پھر 29 نومبر 2013 کو موزمبیک کا ایک جہاز انگولا میں گرا تھا جس کا اس کے پائلٹ نے خود گرایا تھا, اس کے اوپر شبہ کیا جاتا ہے کہ پائلٹ نے خود گرایا تھا. تو ماضی میں تین ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں میں پائلٹ نے جہاز کو خود گرایا تھا. جہاں تک اس جہاز کا تعلق ہے تو اس وقت جو کہ معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ دو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے, جس پائلٹ کے اوپر یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاز گرایا تھا اس کا نام اندریاس لیبٹس ہے, وہ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, وہ کو پائلٹ تھا. اس کا مین پائلٹ جو تھا وہ اس نے اس سے کنٹرول اس کو سونپا اور اس کو کہا کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں. وہ اپنے کیبن سے باہر نکلا. آپ کے ناظرین کو مطالعہ کرتے چلیں کہ آج سن 2001 کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد آج کل سارے ہوائی طیاروں میں جہاز کے جو کپتان کا کمرہ ہوتا ہے اس کے باہر ایک بلیٹ پروف دروازہ نصب کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس کے کمرے کے اندر گھس کر طیارے کا کنٹرول زبردستی نہ حاصل کر سکے. جب یہ مین پائلٹ اپنے کمرے سے باہر نکلا اس دروازہ اس کے پیچھے لاک ہو گیا. اس کے بعد جو ساؤنڈ ریکارڈر جو ہے, جو ہر ایک جہاز میں دو بلیک باکس ہوتے ہیں, ایک جو میکینیکل آپریشن کو ریکارڈ کرتا ہے, دوسرا وہاں ایک کاکپٹ میں آواز کو ریکارڈ کرتا ہے. اس آواز کو ریکارڈ کرنے والے بلیک باکس نے جو اندریاس جو کہ کو پائلٹ تھا جو کہ کاکپٹ میں رہ گیا تھا اس کی سانس کو چلتے ہوئے ریکارڈ کیا کہ وہ سانس لے رہا تھا اور وہ بٹن دبا رہا تھا, مطلب جو کہ وہ اپنے حواس میں تھا اور کچھ کارروائی کر رہا تھا وہ. اور اس نے پہلے جو پائلٹ تھا اس کے باہر لاک کیا, اس کو اندر آنے کے لیے دروازہ نہ آنے کے لیے دروازہ لاک کیا, اور اس کے بعد اس نے وہ بٹن دبایا جس سے جہاز کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. جہاں تک مسافروں کا تعلق ہے ان کو اس وقت تک آخری ٹائم پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا تھا. کریش ہونے سے چند لمحے پہلے مسافروں نے پھر شور مچانا شروع کیا اور جو مین پائلٹ تھا وہ دروازہ کافی دیر سے بچا رہا تھا اندر آنے کی کوشش کے لیے. تو اس میں ابھی 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندریاس نے یہ جہاز خود گرایا ہے, مگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے حواس میں تھا اور کارروائی کر رہا تھا, بٹن دبا رہا تھا اور اس کا سانس چل رہا تھا ایک نارمل انسان کی طرح, مگر وہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنائی دیا گیا. اس نے اپنے کوئی مقاصد کو خود بیان نہیں,
ساؤنڈ باکس میں کوئی آواز نہیں ہے اس کی, اس قسم کی
صرف سانس چلنے کی آواز ہے. تو اس سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی حواس میں تھا اور کارروائی کر رہا تھا, مگر اس کے مقاصد کو اس سے جسٹیفائی نہیں کر
سکتے. چلیے تحقیقات ہوگی جب پتہ چلے گا. بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب, بریگیڈر سعد نذیر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ قطر سے ایک بحری جہاز 1,47,000 کیوبک فیٹ مائع قدرتی گیس لے کر پاکستان کے بندرگاہ پر پہنچا ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت تو انرجی کی بڑی شدید کمی ہے اور تیل سے گیس بنائی جاتی ہے, اب تیل سے بجلی بنائی جاتی ہے, اور اب اس ایل این جی سے بجلی بنائی جائے گی, کتنی سستی پڑے گی, پاکستان کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے, اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ غیاث پراچا صاحب ہیں جن کا تعلق سی این جی ایسوسی ایشن سے ہے, اور جناب فرحان محمود صاحب ہیں جو ایک انرجی انالسٹ ہیں. غیاث پراچا صاحب, پہلے آپ فرمائیے کہ کیا امپیکٹ ہوگا اس ایل این جی کا آنے کا.
شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ ایک تاریخی پاکستان کے لیے اہم دن ہے کہ ایک اتنا بڑا کام جو پچھلے 10 سالوں سے رکا ہوا تھا وہ ہو گیا ہے. اب یہ ایک ٹرمینل جو بنے گا یا ایک شپ جو آئے گا, یہ شروعات ہیں, اور جو پاکستان کی ضرورت ہے, جیسے کم از کم 3 ٹرمینل اور بنیں گے تو پاکستان کی ضرورت پوری ہو سکے گی.
جی.
اور یہ ایل این جی امپورٹ کرنے والا ان چند ملکوں میں شامل ہو جائے گا جو دنیا کے بڑے امپورٹر ہیں. ایل این جی کے آنے سے جو سب سے زیادہ فرق پڑے گا, پاکستان میں 2 BCF کی شارٹیج ہے گیس کی, اور وہ شارٹیج جو ہے اس ٹرمینل سے تقریباً 30% جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو جو انڈسٹریز بند ہیں, جو سی این جی اسٹیشنز بند ہیں, جو پاور سیکٹر کو گیس نہیں مل رہی, لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں مل رہی, ان میں کافی زیادہ بہتری آنے کی امید ہے.
اچھا.
اور ہمارا
جی فرمائیے.
جو اس کے علاوہ اہم جو چیز ہے کہ ایک جو بند لگا ہوا تھا پاکستان میں گیس آ نہیں سکتی تھی, جب وہ آنی شروع ہوگی تو اگلے 2-3 سالوں میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر ایسے ہی تو گیس کی شارٹیج مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے.
اچھا فرحان محمود صاحب, یہ فرمائیے کیا اب ہم اس منزل پر آ رہے ہیں کہ جہاں یہ جو انرجی کی شارٹیج ہے پاکستان میں, جو ایک شدید تکلیف کی صورتحال ہے, وہ اس میں تخفیف ہوگی, حالات بہتر ہوں گے انرجی کے سیکٹر میں؟
دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ, بالکل آپ نے کہا کہ جو ہمارا اگر انرجی کرائسس میں دیکھیں تو اس میں 2 میجر مسئلے تھے, ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دوسری جو گیس ہے اس کا پرابلم, جو ہماری شارٹیج ہے, جو کہ ہماری پیداوار کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو میرے خیال میں اس ایل این جی کی وجہ سے ان دونوں جو ہے سیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں کو فائدہ ہے. گیس میں بھی فائدہ ہوگا اور پاور سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا. اور ابھی یہی بات ہے کہ جو پہلے فیز میں جو لگ رہا ہے, جو حکومت کی پہلی پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے, اور جو کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے دیکھا یہ سمر آ گیا ہے تو ہمیشہ ایک لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے, تو پہلی پرائیورٹی حکومت کی یہی ہے کہ جو گیس آ رہی ہے اس کو پاور سیکٹر کو دیا جائے. اور لگتا یہ کہ یہ جو فرسٹ فیز ہے اس میں ہم جو ہماری بجلی کی جو شارٹیج ہے اس کو اس تقریباً 15-20% کی جو شارٹیج ہے وہ اس گیس سے فوری حل کی جائے. تو میرے خیال میں کافی خوشائن بات ہوگی جو کہ ہمارے انرجی شارٹیج, پرٹیکولرلی جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہوگا.
غیاث پراجا صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں, کیا اس کے باوجود ایل این جی جو ہے وہ سستی پڑے گی تیل کی نسبت؟
دیکھیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ گیس جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے. ایک ایسے لوگ جو جن کے پاس آپشن ہے وہ تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جو جن کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, اگر گیس نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جہاں تک پاور سیکٹر کی بات ہے, ہمارا خیال ہے کہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. گورنمنٹ تو سوچ رہی ہے کہ اس سے کافی فرق پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ کاسٹ میں 5-6% کا فرق پڑے گا, اور اس کاسٹ اس فرق کو کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے, جس میں ملینز آف ڈالر ہیں جو انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ دیکھیں یوریا کو دیکھیں, اگر یوریا کے پاس گیس نہیں ہے تو ان کے پلانٹ بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح سی این جی سیکٹر کو دیکھیں, ان کے پاس گیس نہیں ہے تو ان کا کام بند ہو جاتا ہے, اور پیٹرول کی امپورٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو ان دو سیکٹرز کے ساتھ جو ہے یوریا پاکستان میں ہر کسان کی ضرورت ہے وہ بھی ہے, اور سی این جی جو ہے وہ سستا فیول ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, وہ بھی پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے, 3.8 million کار جو ہیں اس پہ چل رہی ہیں. تو ان دو سیکٹرز کے لیے تو ریٹ اہم نہیں ہے, ان کے لیے تو اویلیبلٹی اہم ہے, اور پاور سیکٹر کے لیے ریٹ اہم ہے. وہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, وہ اگر چھوٹے سے مائنر ڈفرینس کے ساتھ گیس اس کو دیتی ہے تو یہ
جی. اچھا فرحان محمود صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ عرصے پہلے ہم نے تھر کول پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا تھا, تو کیا اس ایل این جی کے آنے کے بعد وہ کول کا جو پروجیکٹ ہے یا کول کے سے جو حاصل کرنے کی کوششیں ہیں وہ پس منظر میں چلی جائیں گی, اس کو ولیت اور اہمیت حاصل ہو جائے گی؟
دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہ اس میں آپ بالکل وہ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں کوئی ایشو ہو, کیونکہ جو کول ہے اگر ہم دیکھیں ابھی فی الحال تو کول یا تو بجلی گھروں میں یوز ہو رہا ہے, مطلب ابھی تو خیر بہت ہی کم ہے پورشن, یا تو بجلی میں استعمال ہوتا ہے, یا ابھی سیمنٹ پلانٹ جن کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ کول کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ابھی فی الحال اگر آپ بالکل شارٹ ٹرم میں بات دیکھیں تو ایز سچ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایل این جی جو ہے, کیونکہ یہ بھی ہے کہ آرام سے جو ہے وہ آپ امپورٹ کر کے, اور آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یہاں پہ کہ آپ جو ہے جو بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں شارٹ ٹرم میں کہ جو بند ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ فیول ان کو نہیں مل رہا تھا, پرائز زیادہ تھی, تو وہ اب چلنے کو ہو جائیں. تو میرے خیال میں امیجیٹ بیسس پہ یہ سولوشن بہت اچھا تھا اور ہے, اور لیکن اگر ہم لانگ ٹرم اپنے اگر کچھ بات کریں پاور پروجیکٹ کے حوالے سے, تو میں اس کے لیے کہوں گا کہ جو ہائیڈل ہے اور جو کول ہے وہ ابھی بھی فیزیبل ہے, اور اگر لانگ ٹرم میں ایسی اسٹریٹجی کی جائے جس میں کول کے پلانٹس کو بھی رکھا جائے ذہن میں اور ہائیڈل پاور رکھا جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک. تو جو آپ کا جواب ہے وہ یہی ہے سمپل, کہ شارٹ ٹرم میں اس سے یہ ہے کہ ایل این جی شارٹ ٹرم میں بہت اچھی ہے, آپ کے امیڈیٹ جو پرابلمس ہیں جو کہ انرجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ کافی حد تک سالو ہوں گے, لیکن گورنمنٹ کو لانگ ٹرم بیسس پہ بھی کچھ رکھنا چاہیے, کیونکہ اسٹل ٹھیک ہے اس کے انوائرمنٹل کنسرنس ہیں, لیکن اسٹل وہ آپ کو ایک بہت اچھی ایک سورس ہے جس سے ہمیں الیکٹریسٹی مل سکتی ہے.
غیاث پراتا صاحب ایک آخری سوال اس بارے میں, یہ فرمائیے کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا جب یہ پہلے سے ایک فیزیبل پروجیکٹ تھا, ایک آلٹرنیٹو تھا, تو اب تک کیوں نہیں اس کو اختیار کیا گیا؟
دیکھیں پچھلے 10 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کام کرنے نہیں دیتے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں آئل انڈسٹری کا بڑا رول تھا, وہ اس کو نہیں ہونے دے رہی تھی, پھر کچھ انٹرنل ایشوز تھے, کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے, پھر پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. تو ابھی بھی جن لوگوں نے ٹرمینل لگایا ہے انہوں نے کافی بڑا رسک لیا ہے, اور جنہوں نے ایل این جی منگوائی ہے انہوں نے بھی شروع میں رسک لیا ہے. اب ایک دفعہ کام چل جائے گا تو کام شروع ہو جائے گا. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی منسٹر پیٹرولیم ہے, میرے خیال سے یہ صرف ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ ملک میں کس طرح گیس آئے اور اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو سکے, باقی چیزوں پہ اتنی کام نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ فوکس دیا ہوا ہے, اس لیے یہ چیز ممکن ہوئی ہے.
بہت شکریہ غیاث پراجا صاحب, فرحان محمود صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عدالت نے پنجاب حکومت کو 5 روز دیے ہیں کہ وہ 2008 میں ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف فیصلہ کرے کہ اسے کیا کرنا ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو جناب تسنیم نورانی صاحب وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے, پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ داخلہ ہیں اور امور کے ماہر ہیں سیکیورٹی سے متعلق. لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں جس کے بعد پھر بات آگے بڑھائیں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ہمارے ساتھ دو جناب تسلیم عمرانی صاحب ہیں. السلام علیکم تسلیم عمرانی صاحب.
السلام جناب.
ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی, جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ذکی الرحمان لکھوی کے سلسلے میں پنجاب پاکستان کی عدالت نے پنجاب کی حکومت کو 5 دن دیے ہیں, اس کے اوپر مقدمہ چلا, اسے کورٹ نے بری کر دیا, ہندوستان کی جانب سے رد عمل آیا, پاکستان کی حکومت نے اس کو پھر نظر بند کر دیا کسی ایکٹ کے تحت, پھر عدالت سے حکم آیا چھوڑنے کے لیے, پھر اس کو بند کر. یہ تماشا کیا ہو رہا ہے آخر, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو؟
یہ تماشا آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ہماری انڈیا اور پاکستان, انڈیا میں بھی یہی حال ہے عدالتوں.
جی
ہلو.
جی جی.
وہ جو ہوتے ہیں اپنا کرمنل کیسز, وہ کئی کہتے ہیں, اور کئی دفعہ جو بہت ہی یعنی جس لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ مرڈر ہوا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں, بیکاز ہمارے قوانین جو ہیں, ایویڈنس ایکٹ جو ہے, ہمارا پی پی سی جو ہے, وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کہ سمجھوتا ایکسپریس پہ جو ملزم ہے وہ ابھی تک ان کا ٹرائل چل رہا ہے, یا ان پہ ان کو یعنی اس پہ کوئی نتیجہ نکلا. اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ عدالتوں میں عہد بظاہر ٹھیک نہیں ہوں گے. میں یہی اسیوم کر سکتا ہوں کہ اگر عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں, یہ اسیوم کہ عدالتیں اس وجہ سے چھوڑ رہی ہیں کہ انڈیا انوالوڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہنا, کیونکہ اس کیس میں میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کے پاس اس سے زیادہ بہتر ان کو یہاں ٹیم بھیجنی چاہیے, اور وہ ان عدالتوں میں وہ ایویڈنس مزید پیش کریں تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو اس پہ ایکٹ کر سکیں. اب جو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا ہے غالباً یہ کیا ہے کہ ڈیفینس رولز کے تحت ان کے پاس جو ایک ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں فار اے لمیٹڈ پیریڈ کسی کو ریٹین کرنے کے لیے, وہ استعمال کی ہیں. اس وجہ سے ہے کہ بھائی وہ کہیں مفروض تک کے معاملہ اس کا تجزیہ نہ کر دیا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیٹک پریشر کی وجہ سے انہوں نے ہوں, ادروائز اگر عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پروونشل گورنمنٹ اس پرٹیکولر کیس میں اور کیا کر سکے گی, انلیس کہ دے پروڈیوس سم نیو ایویڈنس, دے فائر اے ریویو ود دی عدالت, تو اس کے علاوہ تو جو ہے وہ کنوکشن تو آپ عدالت سے ہی کروا سکتے ہیں.
ظاہر ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو 5 دن دیے ہیں, اس کا کیا مطلب کہ 5 دن میں وہ کیا فیصلہ کریں کہ وہ اس کو جو انہوں نے پبلک کو مینٹیننس آرڈر کے تحت بند کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں اور صرف عدالت کے حکم پہ عمل پیرا ہوں, یا اس کے علاوہ اور کوئی صورت بنتی ہے؟
انہوں نے یہ 5 دن میں آپ ہمارے پاس آ کے ہمیں سمجھائیں, کنوینس کرے کہ مینٹیننس پبلک آرڈر کا ایشو ہے ریئلی کہ نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لکھوی صاحب کو چھوڑنے سے پبلک پیس میں اثر پڑے گا, تو ہمیں آپ کنوینس کریں, اور اگر ہم کنوینس ہوئیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کا آرڈر برقرار رہے گا, ورنہ آپ کا آرڈر ہم اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے.
اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف جو کیس تھا مبینہ طور پر بامبے اٹیکس کی منصوبہ بندی کا, وہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کی عدالتوں میں, اب اس پر کوئی چارج نہیں اس کا؟
یہ مجھے نہیں پتا کہ کیس ختم ہوا ہے یا دی گئی, بیکاز بیل جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کیس ختم ہو, بیل اس پوزیشن میں بھی دی جاتی ہے جب کہ آپ کو ایویڈنس جو ہے اس میں اتنا اسٹرینتھ نہ ہو, اور آپ کا خیال ہے کہ وہ بندہ بھاگے گا نہیں اگر کیس میں کیس ابھی تک اختتام پہ نہیں پہنچا. مجھے نہیں پتا اس وقت کے کیس جو ہے وہ
انہوں نے جی
کیا ہے یا ویسی دی ہے.
اچھا نورانی صاحب, ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وقت میں جبکہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, سیکیورٹی کو مینٹین کیا جا رہا ہے, کراچی میں اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی ہو رہی ہے, فاٹا میں ہو رہی ہے, تو اگر لکھوی صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن پر بہت سارے چارجز ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بالکل, اگر لکھوی صاحب کے خلاف کوئی پاکستان میں کیسز ہیں, اگر ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں کوئی نظر آتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں ان کو چھوڑا جائے گا, کیونکہ اس میں سرٹنلی پکڑا جائے گا. جو ممبئی کیس ہے وہ اس میں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یا تو انڈین گورنمنٹ وہ ایویڈنس پیش نہیں کر سکی, کیونکہ یہ ایک سے زیادہ عدالتوں سے یہ صورتحال ہے کہ ان کو بیل ملی, تو یا یہ ہے کہ وہ یہاں پر کنوینس نہیں کر, یعنی اس پراپر طریقے سے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہوئے, کیونکہ یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ جو یعنی بیکاز آف لیک آف کمیونیکیشن, حالانکہ میں نے سنا تھا کہ ٹیمیں بھی گئی تھیں یہاں سے, مگر وہاں سے کوئی ٹیم آ کے یہاں پروسیکیوٹ کرنے کے ذریعے میں نے نہیں سنا, اور اگر کوئی دیں گے تو اس سے فرق پڑے گا, ڈپلومیٹک پریشر سے کوئی عدالت جو ہے وہ کسی نہیں کرے گی.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب ہندوستان کا پریشر آتا ہے جب بھی وہ چھوٹتے ہیں, عدالت ان کو چھوڑتی ہے, تو ہندوستان کی جانب سے ایک دباؤ پڑنے لگتا ہے, تو کیا یہ پاکستان کے پاس لاجیکل ریزن نہیں ہے کہ وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تو وہ اب کس بات پر شور کرتے ہیں؟
بالکل, یہ اگر دیکھیں نا, یعنی یہ ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ تو کھلی آفٹر دا ٹرائل, اس کا ریکارڈ کوئی بھی لے سکتا ہے, اور وہ اس میں جو ایویڈنس فائنڈنگز ہیں وہ پوائنٹ ہے, کوئی بھی نکلوا سکتا ہے, تو وہ دیکھ کے اگر ان کو کوئی پیٹنٹ مس جسٹس نظر آتی ہے تو وہ کریں پریس میں کچھ, اگر اگر عدالت کے فیصلے کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں یا عدالت کے فیصلے سے ڈس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپوز کر جوڈیشری کو بھی, جناب دیکھیے یہ اتنا آپ نے جو ہے وہ غلط فیصلہ دیا, وہ جوڈیشری نہیں کام کرتی کسی کے کہنے پر, یہ میرا خیال ہے ضرور سے اپنے پہ پارسا ہونے کا پرزا.
بہت شکریہ تصدیق ایرانی صاحب. اور صاحبان اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے صدر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, ان کی صدر براک اوباما, وزیر خارجہ جان کیری اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. عبداللہ عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ جناب کامران بخاری صاحب ہیں اسٹارٹ فورڈ کے, ان سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
کامران بخاری صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب یہ فرمائیے کہ جو صورتحال اس وقت ہے کہ افغانستان کے صدر اور چیف ایگزیکٹو ایک ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جبکہ افغانستان میں نئی ریئلٹیز مارز وجود میں آ چکی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ان کا بہت تو بھرپور تعاون ہو رہا ہے, پاکستان کی جو مہم چل رہی ہے سب دہشت گردوں کے خلاف اس میں بھی تعاون کر رہے ہیں, اور یہاں پر عبداللہ عبداللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ نے اپنے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے, کیا مراد ہے, اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ افغانستان کے ساتھ تو امریکہ کا ہمیشہ سے ایک بڑا دیرین اور گہرا تعلق ہے.
دیکھیں اس میں, دیکھیں جہاں تک تو ریٹرک کا تعلق ہے تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بھائی جب اس طرح کے جو لیڈر ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو وہ جو ریلیشن شپ امریکہ اور افغانستان کے درمیان استوار ہوا تھا 9/11 کے بعد, ہم اس کے ایک نئے فیز میں ہیں, کوئی نیا تعلق نہیں ہے, تعلق وہی ہے لیکن وہ نئے فیز میں آ چکا ہے, کیونکہ امریکہ اس وقت جلد سے جلد جو ہے وہ افغانستان میں جو سب اس کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے اس کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے. اب یہ جو حال ہی میں جو صدر اوباما اور صدر اشرف غنی کا جوائنٹ پریس کانفرنس تھی جس میں اعلان کیا گیا کہ بھائی وہ جو ملٹری ڈرا ڈاؤن تھا اس میں تاخیر ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ اس پلان کو جسے کہتے ہیں کہ ڈیریل کر رہی ہے یا ڈسرپٹ کر رہی ہے جو امریکہ کا پلان اوریجنل پلان تھا. تو ظاہر ہے یہ ساری جو سچویشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بحثیت پولیٹیکل لیڈر کے اس کو سیل کرنا ہے, تو پھر اس طرح کی جو بیان بازی ہے وہ سامنے آتی ہے.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک تعاون ہو ہی رہا ہے, لیکن جب وہ امریکہ آئے ہیں تو اب وہ امریکہ سے مزید اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف ڈیلے ان افواج کے ڈرا ڈاؤن میں یا مزید کچھ اور بھی؟ کامران بخاری صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی اب آ رہی ہے, جی فرمائیے.
جی آپ کا سوال جو ہے کچھ وہ مجھے کریک اپ ہو رہا تھا, وائس صحیح طرح سے نہیں آ رہی تھی, مختصر دوبارہ دہرائیے.
اچھا میں اس کو عرض کرتا ہوں, یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی ایک تعاون رہا ہے اب جب سے نئی حکومت آئی افغانستان میں, اور امریکہ چاہتا بھی یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے, اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کر سکتے. تو اب صدر اشرف غنی صاحب کے اس دورے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کیا ان مقاصد کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟
جی اس میں دو مقاصد تھے, ایک تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے اوباما انتظامیہ کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ آپ جو انخلا کرنے جا رہے ہیں اس کے ٹائم ٹیبل میں تھوڑی سی تبدیلی کیجیے, اتنی جلد اتنی زیادہ فوج مت نکالیے, تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے. دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو طالبان سے بات چیت چل رہی ہے اور جو پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہوگا, جو کہ بیسکلی جو مسئلے کی جو جڑ ہے وہ وہی ہے کہ امریکہ تب ہی افواج نکال سکتا ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے کہ جب صدر اشرف غنی کی طرف سے یہ مانگ آئی کہ بھائی آپ اپنی افواج کو کچھ عرصے کے لیے مزید رکھیں, تو اوباما انتظامیہ کا جو لاجیکل کوشچن ہوتا ہے, کاؤنٹر کوشچن ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے, وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے طالبان سے جو ہماری بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک تو آپ ہماری مدد کیجیے, ہم پاکستان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, قطر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اتنی دیر تک رہی ہے کہ ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ ہم کچھ پیش رفت کر سکیں اپنی بات چیت میں. تو وہ جو ہے مسئلہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی تیزی سے حل ہوگا. ایک تو اس میں وجہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہے اس مسئلے کو لے کر, جو ہے جو افغان حکومت ہے اس کے اندر انتشار ہے, اختلافات ہیں, طالبان کوئی کسی ایک گروہ کا نام نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے ملا عمر جو ہے وہ سربراہ اعلیٰ ہیں اس گروہ کے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے داڑے ہیں, بہت ساری جو نا آرائیں پہ آتی ہیں کہ بھائی بات چیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کس حد تک ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی ہے, پھر امریکہ اور ایران اس پہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو دوسرا جو ایشو ہے اس پہ کوئی خاص پیش رفت ہو پائی ہے.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کامران بخاری صاحب کہ یہ جو ڈرا ڈاؤن میں ڈیلے کروانے کے لیے انہوں نے درخواست کی تھی جو ہو بھی گئی منظور, اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اشرف غنی صاحب؟
جیسے میں عرض کیا جعفری صاحب, مہلت چاہیے وہ اپنا, جب آپ کے پاس آپشنز اچھی نہ ہوں تو آپ لیسٹ بیڈ آپشن کو لیتے ہیں. یہ تمام مطلب دنیا کا اصول ہے, بڑے سے بڑا ریاست ہو چھوٹی سے چھوٹی جو نا گروپ ہو وہ سب ہی یہی کرتے ہیں. تو جب ان کے سامنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ آف بیڈ بیڈ اور بیڈ آپشنز ہیں, تو پھر اس میں سے جو سب سے کم بیڈ آپشن ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ایکٹر جو ہے وہ چنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں, اور مزید وہ کچھ مانگ نہیں سکتے تھے. دیکھیں جو سیکورٹی ڈیل ہو چکی ہے, بائیلیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ, اس سے جو فائنینشیل ایڈ ہے وہ گارنٹی ہو چکی ہے. باقی یہ ہے کہ اقتصادی حالات کو تبدیل کرنا جو ہے وہ افغان حکومت کا اپنا ذمہ داری ہے. اقتصادی حالات تبھی تبدیل ہوں گے جب سیکورٹی حالات تبدیل ہوں گے. سیکورٹی حالات کی امریکہ کی سپورٹ کی ضرورت تھی, اب بال جو ہے وہ کابل کے کورٹ میں ہے.
اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اس وقت تو افغانستان کی حکومت کی صورتحال ہے اور جس میں انہوں نے ڈرا ڈاؤن کو ڈیلے کرنے کے لیے درخواست کی تھی, کیا اس میں کوئی داعش کی وہاں موجودگی کا فیکٹر بھی شامل ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر نوٹس کمپیئر کیے گئے تھے, لیکن جہاں تک میری سمجھ آتی ہے جو میں تجزیہ کر پاتا ہوں, داعش جو ہے وہ مکمل طور پہ زیرو لیول پہ تو نہیں ہے افغانستان میں, لیکن کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ بھی نہیں ہے. چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو اس طرح, مطلب خبریں آتی ہیں کہ بھائی فلاں جو کمانڈر ہے وہ جو ہے داعش کے ساتھ جا ملا ہے, اس نے ملا عمر سے بیعت واپس لے لی ہے, بغدادی کو دے رہی ہے, کوئی ٹویٹر کی پہ خبریں آتی ہیں, کچھ فیس بک پہ آتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو میرا مجموعی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ داعش ابھی افغانستان پاکستان میں اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, ہوا زیادہ ہے, اور یہ ہوا بھی جو ہے وہ داعش کے حق میں ہے, کیونکہ داعش جہاں دیکھیں داعش ایک محدود جو ہے انٹیٹی ہے, اور لیکن اس کی سائیکولوجیکل آپریشنز کی جو کیپیبلٹی ہے اس وجہ سے جو ہے جو میڈیا کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کو بالخصوص, تو اس کے تحت وہ اپنے آپ کو لارجر دین لائف بنا رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ داعش جو ہے وہ ہر جگہ پھیل رہی ہے. افغانستان کے بارے میں بھی ضرور بات چیت ہوئی ہوگی صدر اوباما کے درمیان, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کا انٹرسٹ ہے, افغانستان کا بھی انٹرسٹ ہے, تو موضوع سخن ضرور ہوا ہوگا, مطلب یہ بات چیت ضرور ہوئی ہوگی اس کے اوپر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا سیریس ایشو ہے.
اچھا, ایک سوال یہ اور پیدا ہوتا ہے کامران بخاری صاحب کی, جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا تجزیہ کریں گے آپ کے؟ افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی پوزیشن میں ہیں, کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, حکومت ان کو مراد دے گی یا نہیں ان کی مرضی کے مطابق, اور آیا وہ حکومت کے ساتھ جانے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, کیا ہے تجزیہ آپ کا؟
کیا آپ نے طالبان کے بارے میں سوال کیا نا؟
جی
جی, تو دیکھیں طالبان جو ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک عسکری قوت ہے, اور وہ عسکری قوت سے جو سفر شروع ہو کے تو سیاسی قوت تک جاتا ہے, اس پہ وہ سفر ابھی انہوں نے صحیح طریقے سے شروع نہیں کیا ہے, تو ان کو وقت لگے گا ایک سیاسی قوت بننے کے لیے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے آئینی اور دستوری افغانستان کے اندر وہ ان کے لیے وہ فیوریبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا, ان کو جو ہے مطلب یا پھر یہ ہے کہ کوٹے کے تحت ان کو کسی طرح کوئی کیبنٹ پوزیشن مل جائے, گورنرشپ مل جائے, تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. تو اس وجہ سے طالبان یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں, اور اس کے اندر جو ہے اس کے آئینی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ آئینی ڈھانچے کے اندر تبدیلی کیسے لائی جائے, قانونی طور پہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو سیاسی طور پہ جو ہے ہو سکتا ہے اگر سیاسی اتحاد ہو, لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ افغانستان کی ریاست کے اندر اس کے اوپر کوئی ایک رائے نہیں پائی جاتی, تو جب تک افغان سٹیک ہولڈرز جو اس وقت ریاستی قوتیں ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں, چاہے وہ گورنرز ہیں, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جب وہ ایک پیج پہ ہوں گے اور وہ اس ایک پیج پہ ہو کر بات کر سکیں گے طالبان کے ساتھ کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کیا کیا دیا جا سکتا ہے, لین دین سودے بازی کیا ہو سکتی ہے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اس ایشو کے اوپر وہ خاص پیش رفت ہوگی.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان جو کارروائی کر رہا ہے جس طرح سے طالبان کے خلاف اپنے یہاں کے, اس کا کوئی اثر القاعدہ کی سچویشن پر اور افغان طالبان کی سچویشن پر پڑے گا؟
جی, اس کا تو اثر پڑ رہا ہے, یہ تو مطلب کوئی کچھ کئی مہینے پہلے, محل میں کچھ چار پانچ مہینے ہونے لگے ہیں جب سے یہ, محل میں پچھلے سال کے آخر میں یہ خبر آئی تھی کہ جو امریکہ میں کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں افغانستان کے اندر, انہوں نے کوئی ویڈیو کانفرنس کی تھی پینٹاگون میں اپنے سپیریئرز کے ساتھ, اس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو پاکستان کا آپریشن ضرب عزب ہے اس نے جو حقانی جو اپنا فیکشن ہے, جو حقانی نیٹ ورک جس کو کہتے ہیں, اس کی کیپبلٹیز کو خاصی چوٹ پہنچائی ہے, اس پہ جو ہے ہمارے لیے سچویشن خاصی فیوریبل ہوئی ہے. تو اگر اس بیان کو لیا جائے تو ظاہر ہے جو ہے وہاں پر تبدیلی تو آئی ہے. پھر یہ ہے کہ جب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شمالی وزیرستان اور جتنے باقی قبائلی علاقہ جات ہیں ان کے اوپر ریاست کی رٹ کو جانا مسلط کرنا ہے, اس کو قائم کرنا ہے, تو پھر ظاہر ہے جو ہے کہ اس طرح کے عناصر کو بارڈر پار جانا پڑے گا. جب بارڈر پار جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کے لیے وہ اس طرح وہ فیوریبل اپنا کنڈیشن نہیں ہوتی, تو پھر ان کی کیپیبلٹی میں فرق پڑتا ہے. تو اور القاعدہ تو ویسے بھی جو ہے ایک طرف جو ہے جو آپریشن ضرب عزب ہے, دوسری طرف اپنا ویسے ہی وہ ڈیگریڈ ہو رہی تھی ڈرون حملوں سے, آپ کو یاد ہوگا, اور اب چونکہ جو ہے ان کو اندرونی طور پہ ایک داعش سے جو ہے وہ ایک خطرہ ہے اور ایک چیلنج ہے, تو میں سمجھتا ہوں القاعدہ ویسے بھی خاصی کمزور ہو رہی ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے ورلڈ کپ کے حوالے سے. بھارت جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار کر اب باہر ہو گیا ہے اس گیم سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب محمد علی صاحب ہیں جو اسپورٹ انالسٹ ہیں پاکستان سے, اور جناب احمد رئی صاحب جو کہ بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جناب انجینئر احمد رئی صدیقی صاحب, میں پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ بھارت تو اب سیمی فائنل کے بعد ہارنے کے بعد آسٹریلیا سے باہر ہو گیا ہے ورلڈ کپ سے, اس کی کیا ٹیکنیکل وجوہات تھیں؟ اس لیے کہ بھارت کی ٹیم تو فارم میں نظر آتی تھی.
سب سے پہلے تو آپ سب کو سامعین کو میرا سلام. اگر ٹیکنیکل بات کری جائے تو ٹیکنیکلی ہر ڈپارٹمنٹ میں یا ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم نے اچھا جو ہے وہ کھیل دکھایا, اور ان کی بیٹنگ بھی اچھی تھی, ان کی فیلڈنگ بھی بہت اچھی تھی, اور ان کی بالنگ کا بھی جواب نہیں. اس کے برخلاف ہندوستان کی طرف سے ہمارے ٹیم کے کپتان دھونی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی اچھا کھیل دکھایا اور 65 بال پہ 65 رن بھی بنایا, لیکن انہوں نے تھوڑی جلدی کری کہ وہ ایک بہت ہی جو رن ان کو نہیں لینا تھا انہوں نے رن لیا, وہیں سے ان کی ٹیم بکھرتی چلی گئی. لیکن اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت یعنی کہ انڈیا ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ میڈیا کے پریشر سے پہلے ہی تھوڑی سی نروس تھی, کیونکہ 328 کا ہمالیائی اسکور جو آسٹریلیا نے سیکنڈ سیمی فائنل میں آج کھڑا کر دیا تھا, اس سے دنیا کی کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں آ سکتی ہے, دباؤ میں آ سکتی ہے, وہی ریزن تھا. لیکن ٹیکنیکلی اگر بات کری جائے تو آسٹریلیا نے آج کے میچ کے اندر ہندوستان کے مقابلے میں بالنگ, فیلڈنگ, بیٹنگ اور ہر چیز کے اندر جو ہے اچھا جو ہے کھیل
بہتر پرفارمنس مظاہرہ کیا.
میرا اپنا ماننا یہ ہے کمنٹیٹر اینڈ جرنلسٹ کہ ہندوستان کی ٹیم کو جو ہے شروع سے 328 کا جو ہمالیائی اسکور تھا اس سے وہ نروس ہو گئے, اور انہوں نے کھیل کا اچھا یقینی نہیں دکھا سکے, جبکہ وہ یہ ناممکن نہیں تھا, ممکن تھا. اور اگر وہ تھوڑا سنبھل کے کھیلتے اور جو رن آؤٹ ہوئے ان کو کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہانی کچھ دوسری ہو سکتی تھی.
اچھا محمد علی صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں, کیا کیا فیکٹرز تھے؟
صاحب میں تو دیکھیں شروع سے میں نے اپنے کالنگ سے زیادہ کہ آسٹریلیا کافی بہت زیادہ 70% انڈیا کو ریٹرن نہیں کر رہا تھا, کیونکہ انڈیا پچھلے 5-6 ماہ سے ادھر ڈاؤن انڈر آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی سیریز کھیل رہا ہے ادھر ہے, لیکن میں سمجھ رہا کہ آسٹریلیا نے جس طرح کی تیاری کی تھی اور دیکھیں ہوم گراؤنڈ کا تھا, فاسٹ بالنگ ان کی بہت شاندار تھی, اور جس سے ابھی انڈیا سے صاحب احمد اچھا بتایا کہ جو پچ ہے یہ بہت اچھی فاسٹ بالر کے لیے تھی, اور انہوں نے انڈیا کو سروس کرنے کے لیے دیا, اور بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہوئے ہمیشہ مشکلات پیش کی ہیں, اور جتنا اسکور انڈیا نے کھڑا کر دیا وہ میرا خیال سے اگر یہ اچھی بھی کر لیتے تھے اس حد تک پہنچنا بہت مشکل تھا, کیونکہ جو سب سے زیادہ ان کو جو سب انڈیا کو ملا جو جو آؤٹ ہیں انڈیا انڈین کے روہت شرما اور دھون اور کوہلی سے لوگ ایکسپیکٹ رہے تھے کہ وہی شامل کھیلیں گے, لیکن خیال ہے پہلا کوئی کوہلی وہ نہیں کھیل سکتے, لیکن اگر یہ کھیل بھی جاتے میرا اپنا خیال ہے کہ آسٹریلیا نے نہیں جیتنے دینا, ہوم گراؤنڈ تھی, فاسٹ بالر بہت اچھے تھے, مطلب ڈپارٹمنٹ میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپیڈ نظر آ رہے تھے, پریشر بھی ہر گیم میں ہوتا ہے, یہ تو ابھی انہوں نے بات پریشر بالکل ٹھیک بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کے جو چانسز وہ میں نے ڈرائی 3% تھے, میں کہ اور وہ میں بات بھی صحیح کی.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمد رئی صدیقی صاحب کے کھیل ہے بہرحال یہ, اور ہندوستان میں جس طرح سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ ظاہر ہے کہ ہندوستان نے میچ جیتے بھی ہیں, اچھی پرفارمنس کو بھی مظاہرہ کیا, لیکن اتنا زیادہ رد عمل کیوں؟ کہ اس کے گھر پر
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اکثر جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ امیدیں لگانے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آنے والا جو آپ کا اپوننٹ ہے وہ بھی ایکولی آپ سے مطلب اگر برا نہیں ہے تو برابر کا ہے اور پہلے سے نروس ہو جاتے ہیں. اور جیسا بھی ہمارے محمد علی صاحب نے بات کہی بہت اچھی بات کہی کہ وہاں کی پچ کی بات بھی تھی, لیکن میں ایز اے پلیئر خود جو کرکٹ کا پلیئر ہوں اور انٹرنیشنل کمنٹیٹر ہوں, یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھے والی بات تو خیر میں نہیں مانوں گا, کیونکہ اگر آپ کی ٹیم بہتر کھیلتی اور اچھا جو ہے مظاہرہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچ بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن یقیناً ہندوستان کی امیدیں زیادہ یوں ہو گئی تھیں کہ ساؤتھ ایشیا کی یعنی کہ جو ہے آپ کی جنوبی ایشیا کی ساری ٹیمیں جو ہیں سری لنکا پاکستان اور جو ہے بنگلہ دیش بھی پہلے آؤٹ ہو گئی تھی, تو کافی لوگوں کی کو یہ امید تھی کہ شاید ایشیا کی ایک ٹیم جو ہے ہندوستان جو ہے وہ آگے فائنل میں پہنچ سکے. لیکن میں اس سے پہلے بھی جیسے بیدی کپتان صاحب ہیں یا اور بہت بڑے پلیئرس ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھی کمنٹیٹر مہندر امرناتھ ہیں, انہوں نے پریڈکشن کیا تھا پہلے سے یہ سوچ لینا کہ ہندوستان کی ٹیم ہر حالت میں ورلڈ کپ جیت لے گی. ابھی تو پہلی سیمی فائنل سے گزری ہے, وہ بھی آسان نہیں ہے, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو فائنل میں ہے وہ بھی بہت اچھا ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر آئی ہے. تو پہلے سے آپ کو اندازہ لگانا غلط ہے, ایک ایک کر کے آپ میچ دیکھیے. تو یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا جو ٹیکنیکلی جو اچھے ایکسپرٹ تھے یا کمنٹیٹر تھے کہ آسٹریلیا کا میچ ڈیفینیٹلی آسٹریلیا 21 تھی انڈیا کے مقابلے میں, لیکن کیونکہ انڈیا کو کافی میڈیا کا ہائپ تھا کافی ڈر تھا تو اس لیے یہ باتیں نیوز میں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہی کہوں گا ایز اے پلیئر کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, پارٹ آف دا لائف ہے سر, آپ کو سپورٹنگ نہیں لینا چاہیے. پاکستان سے میچ ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے, حقیقت بات یہ ہے کہ
جی محمد علی صاحب اس کو اپریشیٹ کرنا. جی محمد علی صاحب جی فرمائیے.
میں تھوڑی سی کپتانی رئیس صاحب میں بات کی, میں تو ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے سیزن ہے نا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش, ہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح انڈیا سے میچ جیتا ہے پاکستان نے جتنے میچ وہ بھول جاتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیمیں ہمیشہ جیتتی ہیں, جو یہ نہیں ہو سکتا.
ناممکن ہے, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں,
بالکل سوچتے ہیں بات سے نہیں.
اچھا اب ہمارے پاس کوئی ایک ڈیڑھ منٹ باقی بچا ہے, ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ اب وہ فائنل میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ایک دوسرے کے مقابلے میں, محمد علی صاحب کیا آڈس ہیں آسٹریلیا کے لیے یا نیوزی لینڈ کے لیے؟ تو احمد رئیس صاحب آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ کچھ بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی فائنل میں؟
ارے صاحب دیکھیے بات ایسی ہے, میں تو خود کھلاڑی ہوں, آپ ایسا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ کرکٹ تو بہت اچھی پاکستان کے خلاف بھی ہوئی تھی, ہر چیز کے خلاف کرکٹ کی کوالٹی تو اچھی تھی, اسٹینڈرڈ بہت اچھا تھا. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میری ہی ٹیم جیتے دوسری کی ٹیم کبھی نہ جیتے, وہ ہم لوگوں کو دماغ سے نکال لینا چاہیے, ہمیں کوالٹی آف گیم یا اسٹینڈرڈ کے اوپر جانا چاہیے اور کس نے کیا غلطی کری.
اچھا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ احمد بھائی صاحب؟ آخری سوال میرے پاس 15 سیکنڈ ہے.
اور بیسٹ کرکٹ ہونے والی ہے, لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہماری جو ہے ایشیا کی جو ہے ساؤتھ ایشیا کی کوئی ٹیم فائنل میں نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے, میرے پاس 15 سیکنڈ ہے, احمد رئیس صاحب احمد رئیس صاحب
تھوڑا سا اپر
احمد رئیس صاحب میرے پاس 15 سیکنڈ ہے.
انڈیا کو ہرایا ہے اور ساؤتھ افریقہ اور جو نیوزی لینڈ کا میچ ہوا تھا اس میں ساؤتھ افریقہ.
احمد رئیس صاحب ذرا سا میری بات سن لیں, میرے پاس 15 سیکنڈ ہے, یہ بتائیے آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کس کو آپ پریفر کریں گے؟
دیکھیے صاحب ایسا ہے, پریفر تو میں ایز اے پلیئر کسی کو بھی نہیں کروں گا, میں تو اسی کو پریفر کروں گا کہ جو اچھا کھیلے گا, لیکن پتا نہیں کیوں میرا اگر آپ شرط لگائیں کہ پیالی چاہے کی وداؤٹ شوگر والی تو آسٹریلیا جیتے گی.
بہت شکریہ جناب محمد علی صاحب اور انجینئر احمد رئیس صدیقی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔